الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين آمنوا أشد حبا لله ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دانا اور بیج۔ دانا اور بیج جب مناسب زمین میں ڈال دیا جائے تو اچھا ماحول ملنے پر وہ پودا بنتا ہے، پھل پھول نکالتا ہے اور بالآخر درخت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بیج ہر انسان کے دل میں ڈال دیا، چنانچہ یوم الست میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا فرمایا اور ان سے ہم کلامی فرمائی اور ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اصول یہ ہے کہ کسی کو دیکھا جائے اور اس سے بات کی جائے تو اس سے محبت دل میں آتی ہے، چنانچہ تمام روحوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلمہ عیانا، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اور ہم کلامی کا شرف بخشا، تو تمام روحوں کو اس تجلی کو دیکھنے کی بھی سعادت ملی اور ہم کلامی کا شرف بھی ملا۔ لہذا ہر انسان کے من میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج موجود ہے۔ زمین بنجر ہو، پانی نہ ملے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو مناسب ماحول نہ ملے یا انسان گناہوں کے اندر لگ جائے تو یہ محبت کا بیج پھر ضائع ہو جاتا ہے، وگرنہ ہر انسان کے اندر یہ بیج فطرتاً موجود ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ولدی یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے ماں باپ اور ماحول ہے کہ وہ بچہ بن کیسا جاتا ہے۔ شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا، تو رب کریم نے ایک تجلی کے ذریعے اس کائنات کے اندر عشق کو آشکارا فرما لیا. بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف ایسا بخشا کہ انسانوں کو سوز عشق عطا فرما دیا. یہ وہ نعمت ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے. اس خاک کی اس مٹھی بھر خاک میں اللہ تعالیٰ نے سوز عشق کو ایسے ملا دیا کہ اب یہ پرواز کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی پھر پیچھے چھوڑ جاتا ہے. لہذا محبت ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل کسی چیز میں اٹک جائے، اسے دیکھنے کو جی چاہے، بات کرنے کو جی چاہے، ساتھ رہنے کو جی چاہے، حاصل کرنے کو جی چاہے، اور اس کے بغیر انسان کو چین نہ آئے. اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں. جب انسان نیکی کے ماحول میں آتا ہے تو پھر یہی کیفیت اس کی اللہ رب العزت کے بارے میں ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد ایسے غالب آ جاتی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ حضرات جو ہے غافل نہیں ہوتے. ایسی اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے. چنانچہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ کائنات کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے. کائنات کے ہر انسان کو عشق کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. یہ الگ بات کہ وہ مخلوق کا عشق ہو یا خالق کا عشق ہو، وہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہو یا اللہ رب العزت کی نورانی محبت ہو، یہ الگ بات ہے. اس کی مثال ایسے کہ کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا، اگر اجالا نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا. تو انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. لیکن ہر انسان کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اپنی زندگی میں. اسی لیے شریعت نے اپنی نگاہیں بچانے کا حکم دیا. کیوں؟ کہ کسی بھی اچھی شخصیت کو دیکھا جائے تو دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ایک شاعر بلڈ پریشر کے مریض تھے، تو انہوں نے اپنی صورت حال کے مطابق شعر بنایا، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. اب ان کے دوست عشق مجازی کے مریض تھے، انہوں نے شعر کو بدل کے یوں بنا دیا کہ جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نمکین چہرے ہوتے ہیں، بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، تو شریعت نے منع کر دیا. اس کی مثال ایسے کہ چودویں کا چاند سمندر کے اندر مند و جزر پیدا کرتا ہے، ہائی ٹائٹ پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح کچھ چہرے بھی چودویں کے چاند کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کے من کے سمندر میں مد و جزر پیدا کر دیتے ہیں. تو اس کو عشق اور محبت کہتے ہیں. کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں،
نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. یہ نگاہ شوق بندے کو نصیب ہو اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی زندگی ہے، ورنہ تو پھر شرمندگی ہے. یہ عجیب بات ہے، اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ تعالی سے محبت کی گئی، جس قدر اللہ رب العزت کو یاد کیا گیا، تنہائیوں میں جس قدر اس کی یاد میں آنسو بہائے گئے، مشکل مصیبت کے وقت میں جس قدر اللہ رب العزت کو پکارا گیا، جتنا اللہ کی خاطر اپنے مال کو لٹایا گیا، جتنا اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کی گئیں، کائنات میں ایسی محبوب ہستی کوئی دوسری ایسی نہیں. یہ شان فقط اللہ کی کہ مخلوق نے اس قدر اللہ کو چاہا، اتنا اللہ سے پیار کیا، اللہ کے نام پہ مال لٹائے، جانیں لٹا دی، پوری پوری زندگی اللہ کے نام پر گزار دی. اس کو محبت کہتے ہیں. ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ کے چاہنے والے. آپ سب یہاں کس لیے اکٹھے ہیں؟ اسی محبت کے نشے میں، اسی کی تلاش میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ندانما گل خنداں کے جنگ کے رنگ و بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگو او دارد. میں نہیں جانتا کہ اس پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو کیسی ہے کہ باغ کے ہر پرندے کو میں نے اسے پھول کا تذکرہ کرتے ہوئے پایا ہے. ندانما گل خنداں سے رنگ و بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگو او دارد. تو ہر بندہ اسی کا چاہنے والا، اللہ تعالی سے محبت کرنے والا. یہ جو دین اسلام ہے، یہ چونکہ دین فطرت ہے، لہذا عشق الہی اس کی بنیاد ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. اگر انسان کے اندر محبت نہیں نا اللہ کی، تو یہ نماز کی اٹھک بیٹھ، یہ چند نظریات کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس لیے اصل چیز اللہ رب العزت کی محبت ہے. آپ ذرا غور کریں، شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا محور آپ کو انسان کا دل نظر آئے گا. غور کیجئے کہ یہ ایسا کیوں ہے. بنیادی وجہ کہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. یہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، ولیکن یسعنی قلب عبد مؤمن، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے. یہ انسان کے دل کو اللہ نے عظمت دی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ گھر بنتا ہے. اس لیے مومن کا یہ دل اللہ رب العزت کو بہت محبوب. ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. جو انسان سمرا ہوا دل لایا، وہ دل اس سے کام آئے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے بیوپاری ہیں. اللہ تعالی دلوں کے بیوپاری ہیں بندے سے دل مانگتے ہیں. ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ اللہ دل میں چھا جائے. ایسی زندگی ہو انسان کی. اب ذرا غور کیجئے شریعت کے مختلف اعمال پر. سب سے پہلی بات کہ نیت کے بغیر کوئی عمل عملی نہیں ہوتا. حدیث پاک میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور نیت انسان کے دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، انسان کے دل کا عمل ہے. اس لیے تو فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اچھی. کہ عمل انسان کے باقی اعضاء جوارح سے ہوتا ہے اور نیت انسان کے دل سے ہوتی ہے. چونکہ دل کو باقی اعضاء پر فضیلت، اس لیے نیت باقی تمام اعمال پر فضیلت رکھتی ہے. آگے دیکھیے، نماز انسان پڑھتا ہے، شریعت نے اس کو خیر العمل کہا، سب سے بہترین عمل. لیکن اس نماز کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر. تو نماز کا مقصد بھی اللہ کی یاد ہوئی. چنانچہ جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی وہ اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. تو نماز کا محور بھی انسان کا دل بنا. اور آگے دیکھیے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. روزے کو فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. اشارہ الى الصدر، نبی علیہ السلام نے سینے کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا. تو معلوم ہوا کہ روزے کا محور بھی بالآخر انسان کا دل بنا، کہ دل میں تقوی پیدا ہو جائے. اور آگے دیکھیے، حج کا مقصد انسان اللہ کے گھر کا دیدار کرے اور شاعر اللہ کی عظمت دل میں آ جائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اب دیکھیے، یہ شاعر اللہ کی عظمت بھی دل کے تقوی کی علامت. تو محور اس کا بھی انسان کا دل بنا. اور آگے چلیے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. شریعت کا ایک حکم فرض ہے انسان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہوں. لیکن یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مال بھی انسان کا پاک ہوتا ہے اور اس کے دینے سے انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے دو فائدے، مال بھی پاک ہو گیا اور دل بھی صاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب، خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا. دیکھا مقصود کیا ہے؟ مال بھی پاک ہو گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے سے دل بھی صاف ہو گیا. تو اس کا محور بھی انسان کا دل نکلا. اور دیکھیے، انسان اللہ کے راستے میں صدقات خیرات کرتا ہے، تو ان صدقات کا مقصود بھی انسان کا دل، اللہ کی محبت. چنانچہ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی بنا پر. یہ علا حبہی کا لفظ کوئی نشان دہی کر رہا ہے کہ اصل میں تو اللہ تعالی محبت چاہتے ہیں کہ میری محبت میں ڈوب کر یہ عمل کرو. اور آگے دیکھیے، شریعت نے مرد و عورت کے درمیان پردے کا حکم قائم فرمایا، یہ حجاب کا جو حکم دیا گیا اس کا مقصد بھی انسان کے دل کا پاکیزہ ہونا. چنانچہ فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیوی ہو، تم اگر کسی سے لین دین کرنا پڑے تو فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے سوال کرو. بات کرنی پڑے فلا تخضعن بالقول، نرم گفتگو نہ کرنا، جچے تلے الفاظ میں بات کرنا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم نرم گفتگو کرو، فیتمع الذی فی قلبه مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ تما کرنے لگ جائے. چنانچہ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو مرد بھی نیچا رکھے اور اپنی نگاہوں کو عورتیں بھی نیچا رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یہ تو مردوں کو حکم ہو گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں چھوٹ گئیں، نہیں. قل للمؤمنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے، اَن يَغْدُدْنَ أَبْصَارَهُنَّ، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. فرمایا کیوں؟ ذَلِكَ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے. تو حجاب کا محور بھی کیا جا کر بنا؟ انسان کا دل بنا. تو معلوم ہوا کہ انسان کا دل تمام عبادات کا مرکز اور محور ہے، اور اسی دل کو سنوارنے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں. یہ جتنی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ذکر مراقبے کیے جاتے ہیں، صحبت حاصل کی جاتی ہے، مقصود سب کا ایک ہوتا ہے کہ انسان کا دل سنور جائے. اور اگر دل نہیں سنورا، دل میں اللہ کی یاد نہیں آئی، تو ان چیزوں کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ چنانچہ شیخ الاسلام پیر حرات رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے. عجیب بات کہی، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل. فرماتے ہیں کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں. تو مقصود کیا ہے تصوف و سلوک کا؟ کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد، محبت جم جائے. آج کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تصوف و سلوک کوئی اجنبی چیز ہے، یہ یہاں کی نئی پیدا ہوئی چیز ہے. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں. سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، زباندانی پہ بڑا عبور تھا، علم میں بڑی پختگی تھی. ان کے ذہن میں ایک دفعہ یہی خیال آ گیا کہ یہ تصوف و سلوک تو عجمی سی چیز نظر آتی ہے، یہ عربی چیز نظر نہیں آتی. دل میں خیال آیا کہ میں اپنے کسی بڑے سے پوچھوں، وَبَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم کے اوپر علم والا ہوتا ہے. چنانچہ وہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے دو ٹوک بات کی. کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ یہ پوچھا، حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کو میرے پاس کچھ دن رہنا پڑے گا، مگر شرط یہ کہ آپ چپ رہیں گے، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو یہاں خانقاہ میں رہنا پڑے گا، مگر شرط یہ کہ آپ بات کرنے کی کر نہیں سکیں گے، چپ رہیں گے۔ شرط قبول کر لی۔ ایک دن حضرت کی صحبت میں رہے۔ اب صحبت کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، بات مشکل حل شود بے کیلو کا، تو اشکالات خود بخود رفع ہوتے جاتے ہیں۔ ایک دن گزرا تو دل میں یہ خیال آیا کہ آخر امت کے اتنے جو اکابر گزرے جنہوں نے دین کا کام کیا، احیاء سنت کا کام، رد بدعت کا کام کیا، شرک کو جڑوں سے کاٹ ڈالا، توحید کے جھنڈے گاڑ دیے، یہ سارے کے سارے بزرگ وہی تھے جو ذکر سلوک والے تھے، بلکہ ہمارے اس برے صغیر میں تو دین آیا ہی انہی بزرگوں کے واسطے سے۔ تو سوچتے رہے کہ بھئی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ذکر و سلوک والے، شاہ ولی اللہ مجددین رحمت اللہ حدیث کا علم لے کر آئے وہ بھی ذکر و سلوک والے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ذکر و سلوک والے، شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ قرآن کا ترجمہ پہلا کیا اردو میں وہ ذکر و سلوک والے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دین اسلام کے جھنڈے گاڑے وہ ذکر و سلوک والے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جیسی موحد شخصیت ذکر و سلوک۔ تو کہنے لگے آخر کوئی تو بات ہے نا کہ جن لوگوں نے دین کا کام کر کے دکھایا، دین کی خاطر وقت لگایا، جان لگائی، مال لگایا، اپنے آپ کو فدا کر دیا، یہ سارے ذکر و سلوک والے لوگ تھے۔ تو تھوڑی سی طبیعت کے اندر نا نرمی آگئی، سوچنے لگ گئے کہ آخر اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت ثانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مولانا اس وقت میرا معمول ہے سیر پہ جانے کا، چہل قدمی کرنے کا، آپ اگر ساتھ آنا چاہیں تو آ جائیں، ساتھ چل پڑے۔ راستے میں پوچھنے لگے کہ حضرت ذہن میں ایک بات آتی ہے، فرمایا کہ تمہیں تو بولنے کی اجازت ہی نہیں، وعدہ کیا آپ نے کہ حضرت وہ بات بہت ساری تو سمجھ آگئی پہلے ہی، کچھ تھوڑی سی اور سمجھ آنے والی بات ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا پوچھیں کہ حضرت جتنے لوگوں نے یہاں دین کا کام کیا سارے ذکر و سلوک والے لوگ تھے، آخر کوئی تو اس کی وجہ ہوگی۔ تو اس موقع پہ حضرت ثانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مولانا، ایک چیز صرف دین ہوتی ہے، دین کے اندر اس کا اضافہ، ایک لدین ہوتی ہے، دین کے لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جو چیز فی دین ہو وہ تو بدعت بنتی ہے، اور جو چیز لد دین ہو دین کی خاطر وہ بدعت نہیں ہوتی، وہ جائز ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال ایسے کہ شریعت نے انسان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہے تو کسی سے مشورہ کرے، جی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ کہیں گے بھئی درس نظامی پڑھ لو، صرف پڑھو گے، نحو پڑھو گے، اور فنون پڑھو گے، بالآخر مشکات شریف کا سال آئے گا، پھر دورے کا سال آئے گا، تو جب تم صحا ستہ پڑھ لوگے تو عالم بن جاؤ گے. اب اگر وہ بندہ یہ سوچے کہ بخاری شریف کسی صحابی نے نہیں پڑھی، مسلم شریف کسی صحابی نے نہیں پڑھی، ترمذی شریف کے نام کا ہی پتہ نہیں تھا کسی صحابی کو، تو یہ ساری چیزیں تو عجبی چیزیں ہیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. تو اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو یہ چیزیں لدین ہیں، بزرگوں نے کتابوں کا ایک نصاب بنا دیا تاکہ انسان کو علم حاصل ہو سکے، مقصود علم تھا، یہ کتابیں پڑھنا ذریعہ بن گیا، اس لیے یہ سب جائز ہوگا. تو جب ثانی رحمت اللہ نے یہ سمجھایا تو ان کے بات سمجھ میں آگئی، کہنے لگی حضرت ٹھیک ہے اب آپ مجھے بھی بیعت فرما لیجئے. چنانچہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے بیعت فرما لیا. جب وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا بھئی ہمارے ہاں تو فنائیت ہے، مٹنا ہے، ذکر و سلوک میں کیا ہوتا ہے؟ مٹنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹاؤ، جتنا زیادہ مٹاؤ گے اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو مٹانا ہے، یہاں فنائیت ہے. بس ایسی دل پر چوٹ لگی کہ واپس آگئے، پھر ثانوی رحمت اللہ نے اجازت خلافت بھی دے دی. لوگ پوچھا کرتے تھے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ بھی جا کر بیعت ہو گئے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے تو تھانہ بھون جا کر اپنی جہالت کا اندازہ ہوا، مجھے تو تھانہ بھون جا کے پھر اپنی جہالت کا اندازہ ہوا، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، تو بڑا علامہ بنا ہوا تھا. تو ان اللہ والوں کی صحبت میں آ کے انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے، اور پھر اس پر اللہ کی محبت کا رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. جیسے کسی برتن کے اندر رنگ ہو، کپڑا ڈال دو تو کپڑے پہ رنگ چڑھ جائے گا. یہ خانقاہیں بھی ایسی چیز ہوتی ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہیں. ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، ہر چیز جو نمک کی کان میں چلی جاتی ہے وہ بھی نمک بن جاتی ہے. تو ان خانقاہوں میں آکے انسان کے اندر محبت الہی کا وہ بیج جاگتا ہے، اور اللہ کی اتنی محبت غالب آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ رانجا رانجا کر دیا میں آپ بھی رانجن ہوئی. بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے. بس اللہ بس باقی حوث، اللہ بس باقی حوث، ایسی اللہ کی محبت غالب آتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ میٹھن والے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ عجیب بات کہتے ہیں. اب یہ پنجابی زبان بعض دوستوں کو سمجھ آئے گی اور بعض کو نہیں سمجھ آئے گی، تو جن کو نہ سمجھ میں آئے وہ دوسروں سے بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں، مگر اپنے دل کی محبت مدے کے لیے میں پڑھوں گا ضرور. فرماتے ہیں میڈا عشق وی توں، میڈا یار وی توں، میڈا دین وی توں، ایمان وی توں، میڈا جسم وی توں، میڈا روح وی توں، میڈا قلب وی توں، جند جان وی توں. یعنی میرا عشق بھی آپ ہیں اور میرے یار بھی آپ ہیں، میرا دین بھی آپ، میرے ایمان بھی آپ، میرا جسم بھی، میرا روح بھی، میرا دل، میری جان، سب آپ ہیں. میڈا قبلہ، کعبہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن وی توں، میڈے فرض فریضے، حج زکاتاں، صوم صلات، اذان وی توں، میڈی زہد عبادت طاعت تقوی، علم بھی توں عرفان بھی توں میڈا ذکر بھی توں میڈا فکر بھی توں میڈا ذوق بھی توں وجدان بھی توں میڈی آس امید تے کھٹیا وٹیا میڈا تکیا مان تران بھی توں میڈا بھرم بھی توں میڈا دھرم بھی توں میڈا شرم بھی توں میڈا شان بھی توں میڈا خوشیاں دا اسباب بھی توں میڈے سولاں دا سامان بھی توں میڈا حسن تے بھاگ سہاگ بھی توں میڈا بخت تے نام نشان بھی توں میڈی مہندی کجل مساگ بھی توں میڈی سرخی بیڑا پان بھی توں جے یاد فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں. یوں اللہ رب العزت کی محبت بندے پہ غالب آ جاتی ہے کہ بس وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اپنا آپ ہی مٹا بیٹھتا ہے، نہ اپنا ارادہ رہتا ہے نہ اپنی ذات رہتی ہے، بس ایک اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی ذات انسان کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. اسی کے لیے یہ ذکر و مراقبہ کیا جاتا ہے تصوف و سلوک میں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے ذکر و سلوک کے چار ستون ہیں. جو بندہ اللہ کی محبت سیکھنا چاہے، یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں نا، یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا نا، دودھ کی دکان دودھ ملتا ہے، سبزی کی دکان سبزی ملتی ہے، یہ خانقاہیں عشق الہی کی دکانیں ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا کبھی کوئی عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ تو مولانا سوچتے رہے، کہنے لگے حضرت میں نے عشق کی دو دکانیں دیکھی ہیں. فرمایا کون سی؟ کہنے لگا ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی دیکھی. تو یہ اکابر جن جگہوں پر ہوتے ہیں ان کی جگہیں خانقاہیں عشق الہی کی دکانیں بنتی ہیں. مریض آتے ہیں اور عشق الہی کی پڑیا لے کر فیض یاب ہو کے شفا یاب ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. کوئی کسی عشق میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی کسی محبت میں گرفتار، لیکن یہاں محبت الہی کی ایسی مٹھاس مل جاتی ہے، دل پہ ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان تمام لات و منات کو توڑ کر ایک اللہ کی محبت میں ڈوب کر واپس چلا جاتا ہے. تو اس تصوف کے جو شیخ اور اس کے مرید کے درمیان اصلاحی تعلق ہے، اس کے چار ستون ہیں. سب سے پہلا ستون کہ محبت کا تعلق، جتنا پیر مرید کے درمیان محبت کا تعلق ہوگا اتنا یہ فیض جلدی منتقل ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے. اسی لیے دو کمپیوٹر ہونا تو ان کے درمیان جب انٹرفیسنگ کرتی ہیں تو ایک تار ہوتی ہے جس میں 32 تاریں ہوتی ہیں. جب تک 32 کی 32 آپس میں مل نہ جائیں تب تک ڈیٹا ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہوتا. یوں ہی سمجھ لیں کہ جب تک پیر مرید کے دل کی تار صحیح جڑ نہ جائے، آپس میں ربط مضبوط سے ازبط نہ ہو جائے، یہ فیض ٹرانسفر ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہے تو تھوڑا، کامل منتقل ہونے کے لیے وہ گہری محبت کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ محبت جاذب کمالات محبوب ہوا کرتی ہے. محبت جاذب کمالات محبوب ہوا کرتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی وجہ سے اس کے کمالات محب کے اندر منتقل ہوتے ہیں. چنانچہ جس مریض کو جتنی محبت ہوگی اتنا جلدی اس کے اندر اتباع سنت آئے گی، اس کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، تقوی آئے گا، نیکی آئے گی، چند دنوں کے اندر دل کی کایا پلٹ جائے گی. یہ محبت کی وجہ سے، ان کو محبت بہت گہری ہوتی ہے. دوسری بات کہ فقط محبت ہی نہیں، اس کے آگے صحبت بھی حاصل ہوتی، اس لیے کہ صحبت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. الصحبت مؤثرت، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو. یہ جو صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اس کے پیچھے راز ہے. صحبت سے فیض منتقل ہوتا ہے، کمالات منتقل ہوتے ہیں. چنانچہ شاعر کہتے ہیں کہ میں حمام میں گیا اور میں نے ایک مٹی استعمال کی، اس زمانے میں صابن تو ملتے نہیں تھے، تو لوگ جب نہاتے تھے تو خاص مٹی جسم پہ ملتے تھے میل دور کرنے کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مٹی استعمال کی تو مجھے بڑی خوشبو آئی. بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ از بوئے دلا ویدے تو مستم، میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا امبر ہے، تیری خوشبو سے میرا دل مست ہوا جاتا ہے. بگفتا من گلے ناچیز بودم، کہنے لگی میں تو ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں، میں باغ کی مٹی ہوں، پھول میرے اوپر گر گیا تھا پڑا رہا، اب کیا ہوا جمال ہم نشین در من اثر کر، میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر پیدا کر دیا، وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو ناچیز مٹی ہی ہوں. تو اسی طرح انسان مٹی بن کے آتا ہے اور پھر پھول کی خوشبو اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. یہ مجاہدے تو کرنے پڑتے ہیں. اسی کو کسی نے یوں کہا، مٹی بن کے کمیار دے وس پئیے تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے، کہ ہم مٹی بن کے کمہار کے ہاتھ میں چلے جائیں تو وہ ہمیں پیالے کی شکل میں تبدیل کر دے گا، ڈھال دے گا. مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے، جے قسمت نال پک کے توڑ چڑیے تے مزا یار دے لباں دا پا لئیے. اور اگر ہم قسمت سے پک کے تیار ہو جائیں گے تو پھر یار کے لبوں کا مزہ بھی پا رہے ہیں. تو یہ تو محنت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے قمیض سے ذرا پوچھو کہ کسی کے سینے سے لگنے کے لیے کتنے مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ قمیض بتائے گا. کٹنا بھی پڑتا ہے، چھریاں بھی چلتی ہیں، کینچیاں بھی چلتی ہیں، اور پرزے پرزے ہونا پڑتا ہے، اور پھر سوئیاں چبھتی ہیں، سلایا جاتا ہے، اور اتنے مراحل سے گزر کے دھلنا پڑتا ہے، ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، اور استری ہوتا پڑتا ہے، اور یوں پامال ہو کر بالآخر کسی کے سینے سے لگنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. تو محبوب کے ساتھ وصل ہونا، واصل ہو جانا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. کسی نے مہندی کے بارے میں عجیب شعر لکھا، کہتے کٹی کچلی گئی، بیگی پسی روندی گئی مہندی، کہ مہندی کے فصل کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو کچلا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا ٹکڑے بنا دیے جاتے ہیں، پھر بھگویا جاتا ہے خشک کر کے، پیسا جاتا ہے اچھی طرح، اور پھر اس کو ہاتھوں پر لگانے کے لیے پھر روندا جاتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کٹی کچلی گئی بھیگی پسی روندی گئی مہندی، جب اتنے دکھ سہے تب یار کے ہاتھوں لگی بیندی۔ اتنے دکھ سہتی ہے تب اسے یار کے ہاتھوں سے لگنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا وصل حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، یہ محنت پھر صحبت میں رہ کر حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان جب اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور ان مجاہدات میں سے گزرے، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے وصل کے راستے ہموار فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں کام ختم نہیں ہوتا، ایک آدمی صحبت میں آ کر رہ جائے مگر شیخ کے سامنے اپنے حالات ہی نہ کھولے۔ جس طرح ایک مریض اپنے طبیب کے سامنے اپنا سارا کچھ کھول دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر ستر والے اعضاء پر بھی کوئی زخم ہو تو وہ بھی کھول کے دکھا دیتا ہے، ایسے ہی سالک تو چاہیے کہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور اپنے دل کو کھول دے۔ جس طرح بیٹی اپنی ماں کے سامنے اپنا سارا کچھ کھول دیتی ہے، اس طرح سالک اپنے شیخ کے سامنے کھول دے۔ تو پہلی چیز محبت ہوئی، دوسری چیز صحبت ہوئی، تیسری چیز اطلاع ہوئی، اپنے حالات کی اطلاع دے، اور پھر چوتھی چیز اتباع فرمائی گئی کہ پھر شیخ جو اس کا علاج تجویز کرے تو پھر ان کی بات مان کر اس پر عمل بھی کرے، اتباع بھی کرے۔ تو چار باتیں فرمائی گئیں، محبت، صحبت، اطلاع اور اتباع۔ جو بندہ ان چاروں پر عمل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت حصول نسبت کے راستے اس کے لیے ہموار فرما دیتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بن جائے بندہ، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوا، خواب میں کسی کو ملا، اس نے پوچھا سناؤ بھئی کیا ہوا، کہنے لگا اور تو عمل کوئی ایسے تھے نہیں، بس ایک عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ کون سا عمل یاد نہیں تھا؟ اس نے کہا ایک مرتبہ باجریر بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اور میں نے اللہ کا ولی سمجھ کر ان کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالی تھی، فرمایا تو نے میرے ایک عاشق کو محبت کی نظر سے دیکھا، اس نظر کے صدقے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو پر بنے ہوئے اپنے بندے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ان کے چہرے پر کوئی محبت کی نظر ڈال دے وہ بھی جو ہے محروم نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال دو چیزیں ہیں جو چھپی نہیں رہ سکتی، ایک عشق اور دوسرا مشک، یہ اظہار مانگتی ہیں، چھپانا بھی چاہو یہ چھپنی نہیں ہے۔ اس لیے محبت بھی ایسی چیز ہے، عشق بھی ایسی چیز ہے، چھپتا ہی نہیں، بندے کی طبیعت بتا دیتی ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ کوئی اللہ کا نام لیتے ہے تڑپ جاتا ہے بندہ، محبوب کا نام سن کے متوجہ ہو جاتا ہے، بالکل یہی کیفیت مومن کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تصدیق فرما دی، فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، یہ کون؟ الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام سنتے ہی دل تڑپ جاتے ہیں. اب اس کا عاشقانہ ترجمہ کریں اگر تو یوں بنے گا کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ اللہ کا نام سن کر ان کی نبض تیز ہو جاتی ہے. جب محبت ہو نا کسی سے تو دل دھڑکتا ہے، ذرا نبض تیز ہو جاتی ہے. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی شدید محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں. چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تڑپا دینے والی محبت عطا فرما دے، مگر اس کے لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا. اگر ایک برتن کے اوپر نجاست لگی ہو اور آپ کسی کو کہیں جی اس میں دودھ ڈال دو تو وہ دودھ ڈالے گا؟ وہ کہے گا جاؤ صاف کر کے آؤ. ہمارے دل کے اوپر اگر گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا دودھ اس میں ڈالیں گے؟ وہ بھی فرماتے ہیں جاؤ صاف کر کے آؤ. کتنی عجیب بات ہے، ایک ادنا خاوند کی بیوی خاوند کی خوشی کی خاطر اپنے گھر کے آنگن کو صاف رکھتی ہے، کیا ہم اللہ رب العزت کی خوشی کی خاطر اپنے دل کے آنگن کو صاف نہیں کر سکتے؟ کون سی عورت ہے جو روز گھر کی صفائی نہیں کرتی الا ماشاءاللہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے کبھی جھاڑو دے رہی ہوگی، کبھی ویکیوم چلا رہی ہوگی، کبھی کھڑکی کے شیشے صاف کر رہی ہوگی، فرنیچر صاف کر رہی ہوگی، دو دو گھنٹے لگا دیتی ہیں اس گھر کو صاف کرنے کے لیے کہ جی گھر گندا ہوا تو خاوند ناراض ہوگا. تو دل بھی تو اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کا گھر گندا ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ناراض ہوں گے. اب ان عورتوں سے پوچھو کہ بھئی روز دل کو صاف کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہو، کہیں گی فرصت ہی نہیں ملتی، فرصت ہی نہیں ملتی. اللہ اکبر. تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے. اس محبت کی اپنی لذت ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ محبت جو ہے نا یہ عجیب نعمت ہے، مگر ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ کہ ایک ہے شراب کا نشہ. جو بندہ شراب کے نشے میں مست ہو کر نکلے گا لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑیں گے، لیکن جو شراب الست کے نشے میں مست ہو کر نکلے گا لوگ اس کے جوتوں کو اپنے سروں پر اٹھائیں گے. تو اصل تو یہ شراب الفت ہے نا، اللہ تعالی کی محبت کی شراب. اسی لیے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا دنیا کے، جو ان کے خادم ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں. دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے خادم کون ہوتے ہیں؟ عام لوگ ہوتے ہیں. اور جو اللہ کی محبت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہوں تو دنیا کے بادشاہ ان کے خادم ہوا کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ ان کے خادم. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. جو اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے وہ تمام موجودات کا سید سردار بن جاتا ہے. صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، کیا اچھی بات کہی. اس لیے یہ عشق الہی ہماری تمام باطنی امراض کی دوا ہے. یہ اگر دل میں آ جائے تو حسد، تکبر اور کینہ، بخل، عجب، یہ تمام بیماریاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں. انسان کو شفائے کلی حاصل ہو جاتی ہے. کہنے والے نے کہا شاد باش ہے عشق خوش سودائے ما، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و نامو سے ماں، اے کہ افلاطون و جالی نو سے ماں. یہ ایسی نعمت ہے کہ بندے کے اندر سے تمام باطن کی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے. اچھا دیکھیے، ہر بیوی چاہتی ہے خاوند میرے پاس بیٹھے، ماں چاہتی ہے بیٹا میرے ساتھ بیٹھے، باپ چاہتا ہے کہ بچے میرے پاس بیٹھیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں میرے بندے میرے پاس بیٹھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں بیٹھنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، محب تھے. جیسے ہی یہ پیغام سنا فخر للہ ساجدہ، سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے کہنے لگے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوا کرتا. اب ذرا غور کیجئے نکتے کی بات. دنیا کے محبوب تو بے قدرے ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو ایسے محبوب ہیں جو قدردان ہیں. ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرما دیتے من ذکرنی فہو جلیسی، جو مجھے یاد کرے وہ میرا ہم جلیس، تو یہ بھی بالکل صحیح بات ہوتی اور 100% اپنے معنی میں سچی ہوتی. من ذکرنی فہو جلیسی، اور بڑے ایسا ہی کہتے ہیں کہ چھوٹے کوئی کام کریں کہ بھئی جس نے یاد کیا مجھے وہ میرا ہم جلیس، مگر نہیں، یہ محبت چیز کو چھوڑ ہے. قدردانی پر قربان جائیں، انتہا دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں کہ من ذکرن کہ انا جلیس تو من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں. اللہ اکبر. آداب شاہانہ کو ذرا سامنے رکھ کے سوچئے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرما دینا بندوں کے لیے، اس سے بڑی قدردانی اور کیا ہو سکتی؟ اللہ اکبر کبھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے. ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا فرض ہے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں، وحب عملی یبلغنی الی حبک، اور وہ اعمال جو آپ کی محبت کو تک پہنچانے والے ہیں اے اللہ میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد، گرمی کا موسم ہو، پسینے میں شرابور، دھوپ کی گرمی میں انسان پریشان حال، اگر کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں ٹھنڈا پانی ملے تو وہ کتنی رغبت سے پانی کو پیتا ہے، اس کے گھونٹ کو انجوائے کرتا ہے، لذت لے کے پیتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ جس طرح وہ پیاسا شدت پیاس اور شدت حرارت کے باوجود اس پانی کو چاہت سے پیتا ہے، اللہ اپنی محبت کو اس سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے بنا لی. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اسألک الشوق الی لقائک، میں آپ کی ملاقات کا شوق اشتیاق آپ سے مانگتا ہوں، ولذت النظر الی وجهک الکریم، اور آپ کے کریم چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت میں آپ سے مانگتا ہوں. اللہ کو دیکھنے کی کیا لذت ہوگی؟ بندہ سوچے تو صحیح، جس ذات نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا؟ جس ذات نے حسن جمال کو پیدا کر دیا اس ذات کے اپنے حسن جمال کو پیدا کیا ہوگا؟ اللہ، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. اللہ، تیرا نام سن کے جن کے دل تڑپ جاتے ہیں، تو کل قیامت کو جب آپ کی دید نصیب ہوگی، پھر پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. یہ بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ بندے کو جس قدر دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، آخرت میں اللہ تعالی کی رویت، اللہ تعالی کے دیدار کی لذت اس کے بقدر ہوگی. سارے لوگوں کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن جس نے دنیا میں اللہ کی جتنی معرفت پائی ہوگی، اس معرفت کے بقدر ان کو اس لذت، اس دیدار کی لذت نصیب ہوگی. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ دو آدمی ایک خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں، ایک کی نظر ہے 6x6، وہ پھول کو دیکھتا ہے، اس کی رانائی کو، اس کی خوبصورتی کو، رنگوں کو، تو اس کو عجیب لذت ملتی ہے. اور دوسرا بندہ جس کی عینک گم ہو گئی اور نمبر تھا 9 یا 10 کا، اب وہ اگر پھول کو دیکھے گا تو پھول کے حسن سے وہ کیا لذت پائے گا؟ حالانکہ دونوں پھول کو دیکھ رہے ہیں، بینائی کے بقدر ان کو لذت مل رہی ہے. جس طرح دنیا میں بینائی کے بقدر لذت ملی، آخرت میں اللہ کے دیدار کی لذت انسان کو معرفت کے بقدر نصیب ہوگی. اس لیے کتب سابقین نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بندے، میں تجھے دوست رکھتا ہوں اپنے اس حق کے سبب جو تجھ پر ہے کہ تو بھی مجھے اپنا دوست بنا لے. اے بندے، میں تجھے اپنا دوست رکھتا ہوں اور اپنے اس حق کے سبب کہ میں خالق تو مخلوق، میں رب ہوں تو بندہ ہے، اس حق کے سبب جو تجھ پر میرا ہے، اے بندے تو مجھے بھی اپنا دوست بنا لے. کتنا اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دوستی لگائیں، مجھے اپنا بنائیں. اللہ اکبر، خوش نصیب ہوں گے جن کو آخرت میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات کو لیٹ گئے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی باری تھی. وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اچانک مجھے اپنے رخسار کے اوپر کوئی چیز گرتی گرم گرم محسوس ہوئی. میں اٹھ بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور میرے رخسار پر گرے. میں نے اٹھ کر کہا، ما یبکی کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ حفصہ، تم سن نہیں رہی، صحن میں تمہارا بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور تہجد کی نماز کے دوران وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، کلا انہم الربہم یومئذ لمحجوبون۔ تو حفصہ جب میں نے یہ سنا، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، تو ان کی محرومی اور شقاوت پر میری آنکھوں سے آنسو آگئے۔ حفصہ انا مشتاقن و بی اشتیاقن، میں مشتاق ہوں اور اللہ کو دیکھنے کا شوق میرے اندر بڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ تعالیٰ کی لقاء کا امیدوار ہو، یقین رکھتا ہو اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ یا ایو الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو نے اوپر کے درجے پہ چڑھنا ہے اور بالآخر تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ دیکھیں یہ جو دکاندار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سارا دن دکان چلاتی ہیں اور شام کو اپنا حساب کتاب نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گوشوارہ۔ وہ گوشوارہ بناتے ہیں، آیا کیا اور گیا کیا، آیا کیا اور گیا کیا۔ تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا نفع کیا نقصان ہوا۔ روز گوشوارہ بناتے ہیں۔ اس پر کسی عارف نے عجیب شعر کہا، اس نے کہا کہ اے اللہ تمام عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو بس خسارہ ہے۔ اللہ اگر زندگی سے نکل جائے تو خسارے کے سوا پھر کیا ہے؟ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، کیا زندگی کا مزہ اللہ کی محبت کے بغیر۔ اس لیے صالح کو چاہیے کہ یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو چار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے عشاق کو چار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر ایک، بغیر خاندان کے اللہ ان کو عزت عطا فرما دیتے ہیں، ہوتے معمولی خاندان میں سے ہیں، اللہ عزتیں ایسے دے دیتی ہیں کہ بڑے بڑے خاندانوں والے وہ آ کر ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کی بیویاں میرے گھر میں آ کے برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں، برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں گھروں میں آ کے، یوں اللہ عزتیں دیتی ہیں۔ تو فرمایا بغیر خاندان کے عزت عطا فرما دیتی ہیں، بغیر کسب کے علم عطا فرما دیتی ہیں، علم لدنی عطا فرما دیتی ہیں، بغیر مال کے ان کو غنی بنا دیتی ہیں، اور بغیر لوگوں کے اللہ ان کو انس عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں تو ہم بڑی کر رہے ہیں، آخر اس کی کچھ علامات ہوں گی نا، ہر چیز کی علامات ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا علامات ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو بھی کھولا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ عاشقوں کی علامتیں کیا، ایک تو ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا عاشقارا شش نشانی اے پسر، اے بیٹے عاشقوں کی چھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ آشکارا شش نشانی اے فسر، رنگ زردو آہ سردو چشمتر، رنگ زردو تا ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، رنگ سرد آہ سرد، رنگ زردو آہ سرد، ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں محبوب کی جدائی میں، چشم تر اور آنکھیں پر نم ہوتی ہیں، اور فرمایا گر تو را پرسد و دیگر سے مقام، تین تو یہ باتیں ہو گئی، اور اگر اگلی بھی تین پوچھنا چاہتے ہو، کم خورد کم گفتن و خفتن حرام، تھوڑا کھاتے ہیں تھوڑا بولتے ہیں اور نیند تو ان کے اوپر حرام ہو چکی ہوتی، محبوب کی یاد میں ساری رات جاگتے ہیں. تاہم ہمارے مشائخ نے محبت الہی کی سات نشانیاں بتائی ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا اور پھر اپنے اندر دیکھیے کہ کیا یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات کہ جس کے اندر محبت الہی ہوتی ہے اس کو ذکر کے اوپر دوام نصیب ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسے انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے. کہنے والے نے کہا خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی و این تغیب، تیرا تصور میری آنکھوں میں اور تیرا تذکرہ میرے ہونٹوں پہ اور تیری تصویر میرے دل میں، اے محبوب تو بھلا مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے. جب آنکھیں بھی اسی کو ڈھونڈتی ہوں، زبان پہ تذکرے اسی کے ہوں، دل میں محبت اسی کی ہو، پھر محبوب کیسے اوجھل ہو سکتا ہے. کہنے والے نے کہا لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اے اللہ کاش تو میٹھا ہو جائے اگرچہ میری باقی ساری زندگی کڑوی ہو جائے. لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِذَابُ، اللہ کاش کہ تو راضی ہو جائے اگرچہ سارے لوگ مجھ سے خفا ہو جائیں. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ، اور اے کاش جو میرے اور تیرے درمیان کا تعلق ہے وہ آباد ہو جائے. وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، اور جو میرے اور باقی تمام جہان کے درمیان ہے بھلے خراب ہو جائے. یہ محبت کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دی. حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، کہ نبی علیہ السلام ہر لمحے اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ہر لمحے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے تھے. چنانچہ ہمارے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں، دیکھنے والے نے دیکھا کہ خشک ستو پھانک رہے ہیں، حضرت پانی میں ملا کے اگر کھائیں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں. فرمایا پانی میں ملا کر کھانے کا وقت بھی نکالا، خشک ستو پھانکنے کا بھی وقت نکالا، تو خشک ستو پھانکنے میں اتنا وقت کم لگتا ہے کہ بچے وقت میں میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں، لہذا پچھلے 20 سال سے خشک ستو کھا لیتا ہوں، بقیہ وقت میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں. کیا محبت ہوگی ان کے دلوں میں؟ دوسری نشانی کہ جن کے دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے ان کو نیم شب کی مناجات نصیب ہوتی ہے، تہجد کی نماز پر مدامت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اپنے پیاروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کانو قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. چنانچہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام فرمایا، کہا اے داؤد جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے، کیا ہر عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لیے تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے تھے تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھتے اور میرے سامنے سر بسجود ہوتے، میں ان کو اپنے ساتھ ہم کلامی کے مزے عطا فرما دیتا. اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ رات کے آخری پہر میں بستر ہی ان کو اچھال دیتا ہے، اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. اللہ کی یاد میں انسان پھر راتوں کو جاگتا ہے. آج جو سالکین کہتے ہیں جی کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی، اصل میں اندر کی آنکھ کھلی ہوئی نہیں نا، اس لیے آنکھ ہی نہیں کھلتی. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کے آخری پیر میں اٹھتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرا. آج وہ نعمت چھن گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک بزرگ نے فارسی میں عجیب اشعار لکھے، فرماتے ہیں مرا تعنا دہد وائد بعشقت. اے محبوب مجھے وائد تیرے عشق کے تانے دیتا ہے. مرا تعنا دہد وائد بعشقت تو یک بار بسوئے او نظر کن. اے میرے محبوب ذرا وائد کی طرف ایک نظر تو ڈال دیجئے. مرا تانا دہد وائز بعشقت تو یک بار بسوئے او نظر کن، ورا ما نند ما دیوان گردان. ورا اورا اسے بھی میری طرح اپنا دیوانہ بنا لیجئے. مرا تانا دہد وائز بعشقت، کہنے والے کہتے ہیں نا ملا بن گیا، صوفی بن گیا، ملونٹا بن گیا، اصل یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھے. مرا تانا دہد وائز بعشقت تو یک بار بسوئے او نظر کن، ورامانند ما دیوان گردان تکبر از دماغ او بدر کن. ایک نظر محبوب اس پر ڈال دے اس کے دماغ سے تکبر کو نکال دے. چلاتی خواب در ہجرہ حرام است اور چلاتی جدائی کے وقت میں رات کو سو جانا تو عاشق پہ حرام ہوتا ہے. چلاتی خواب در ہجرہ حرام است شب ہجراں بفریاد سحر کن. یہ ہجر کی رات سحر کی فریاد میں تو پوری کی پوری گزار. اللہ اکبر. ہمارے اقابر رات کے اس طرح منتظر رہتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر ہوا کرتا. تہجد میں کھڑے ہوتے تھے. امام آدم و حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر جب وفات ہوئی تو ہمسائے کا ایک بچہ تھا تو وہ اپنے والد کو کہنے لگا چھت پہ سوتا تھا گرمیوں میں کہنے لگا ابو یہ جو ساتھ والی چھت پہ ایک منارہ رات کو نظر آتا تھا وہ ستون وہ منارہ نظر نہیں آتا وہ ستون کدھر گیا. تو باپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا بیٹے وہ منارہ نہیں تھا وہ ابو حنیفہ تھے ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں گزار دیا کرتے. اب وہ منارہ گر گیا زندگی میں اب تو اس کو پھر نہیں دیکھے گا. ہمسائے کے بچے اس کو چھت کا منارہ سمجھتے تھے اتنا قیام لمبا کیا کرتے تھے. عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندھی لی گھر لے کے آیا سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہتی. رات آتی تو مصلی بچھا کر وضو کرتی اور اپنے رب کی عبادت پر مشغول ہو جاتی. ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ دعا مانگ رہی تھی اور دعا مانگتے ہوئے کہہ رہی تھی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈانٹا اے لڑکی یوں مت کہو یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. کہنے لگا جب یہ بات کہی تو وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی مجھے مصلے پہ نہ بٹھاتا اور تجھے نرم بستر پہ نیچی نیند نہ سلاتا. محبت ہے تو بٹھایا ہے نا. جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے پھر اللہ ان کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی القرب مجتمع والقلب محترق والصبر مفترق والدمع مستبق كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الحوى والشوق والقلق يا رب ان كان شيء فيه لي فرح فمن علي به ما دام بي رمق. اللہ یہ اللہ رب العزت سے محبت رکھنے والوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے. بزرگ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیح تو ستا تیرا رب جاگدا تیری کیویں نبھے فرید. تیرا محبوب جاگتا ہے تو سو گیا ہے یہ تیری محبت کا رشتہ کیسے نبھے گا. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں بلکہ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو ان لوگوں کو پر مار کے جگا دیا کرتے ہیں. پر مار کے جگا دیتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے پیارے بندے ہیں، جاؤ جگا دو، یہ مانگیں گے دامن پھیلائیں گے، میں پروردگار ان کی جولیوں کو بھر دوں گا. اور مانگنے والے گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رمِ منزلی نہیں، تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تیسری نشانی جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے عبادت کرنی آسان، نمازیں پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، سچ بولنا آسان، نگاہوں کا پرہیز کرنا آسان، غیبت سے بچنا آسان، ہر گناہ سے بچنا آسان، ہر عبادت کو کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. آج تو ایسی بے توفیقی ہے کہ آج میں ایک خط پڑھ رہا تھا کہ لکھنے والے نے لکھا کہ جی نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں، میرا دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. آخر کیوں دل نہیں کرتا؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے دعا ہی نہیں مانگ پاتا. عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دل پر گناہوں کی میل نہ ہو تو قرآن پاک کے پڑھنے سے مومن کا دل کبھی نہیں بھر سکتا. اگر دل پہ گناہوں کی میل نہ ہو تو قرآن مجید کے پڑھنے سے مومن کا دل کبھی نہیں بھر سکتا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ عمر 70 سال تھی، روزانہ 70 طواف کرتے تھے، ایک طواف کے 7 چکر تو 490 چکر بن گئے، اور ہر طواف کے 2 رکعت نفل تو 70 ضرب 2 140 نفل. اب ذرا غور کریں، ہم اگر کبھی 20-30 نفل پڑھ لیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ 70 سال کی عمر میں 140 نفل پڑھتے تھے، اور یہ ان کی عبادتوں میں سے ایک عمل تھا، باقی عبادت اس کے علاوہ ہوا کرتی. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حرم شریف حاضر ہوا، بیت اللہ شریف کے سامنے میں نے اس طرح قرآن مجید کو مکمل پڑھا کہ ایک آیت پڑھتا تھا اور آیت کے مطابق اگر بشارت کی آیت ہوتی تو اللہ سے جنت مانگتا، عذاب کی آیت ہوتی جہنم سے فنا مانگتا، ہر آیت کو پڑھ کے دعا مانگتا، آیت پڑھتا دعا مانگتا، دعا مانگتے مانگتے پورے قرآن کو میں نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا، ہر آیت پہ میں نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت میں لگے رہتے تھے، شاگرد آگے پیچھے ہر وقت قرآن سنا رہے ہوتے تھے. حضرت قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے ہوتے تھے اور 7-8 حافظ ادھر 7-8 حافظ ادھر، 15-16 بندے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور وہ طواف کرتے بھی اللہ کا قرآن سن رہے ہوتے تھے. اللہ کے قرآن سے دل بھرتا ہی نہیں. آج تو ایک پاؤ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے. چوتھی نشانی کہ جن کے دل میں اللہ تعالی کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو شاعر اللہ سے محبت ہوتی ہے. دیکھیے، بیت اللہ شاعر اللہ، کلام اللہ شاعر اللہ، رسول اللہ شاعر اللہ، بلکہ کامل اولیاء اللہ وہ بھی شاعر اللہ. جو کامل اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی شاعر اللہ ہوتے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے بات عرض کر دوں، ان کاملین کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں اللہ ان جگہوں کو بھی شاعر اللہ میں شامل فرماتے ہیں. لہذا قرآن مجید میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یہ ٹھیکریاں تو قیامت، یعنی جب اللہ نے پیدا کیا کائنات کو اس وقت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب حاجرہ صابرہ کے قدم لگ گئے، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ میں شامل فرما لیا۔ تو شاعر اللہ سے محبت ہوتی ہے، لہذا جن کے دل میں محبت ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے محبت، اللہ وہ پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان العمر لڑکی ہے، لیکن اتنے عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے، اتنے سود والے، جیسے کوئی محبوب کی جدائی میں مرا جا رہا ہو، تڑپ رہا ہو، چین نہ ہو، اور وہ عشقیہ شعر پڑھتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو روکا، میں نے کہا دیکھا تو لڑکی ہے، مناسب نہیں کہ تو اس قسم کے اشعار یہاں پڑھے۔ تو کہنے لگے کہ اس نے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ حسن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں، گھر کا طواف کر رہے ہیں یا گھر والے کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے کہہ دیا میں تو بیت کا طواف کر رہا ہوں، گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اس کی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اطوف علی جدار دیار لیلی، میں لیلی کے گھر کا طواف کرتا ہوں۔ اطوف علی جدار دیار لیلی، اقبل ذل جدار و ذل جدارا، کبھی اس دیوار کے بوسے لیتا ہوں، کبھی اس دیوار کے بوسے، کبھی حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، کبھی کہیں باب کعبہ کی دہلیز کے بوسے لیتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفن قلبی، اس گھر کی محبت نے میرے دل کو بے آرام نہیں کیا، ولیکن حب من سکن الدیارا، جو اس گھر کے اندر مقیم ہے اس کی محبت نے میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ تو بیت اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی ایسی محبت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ جن کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالی کی مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے، ان پہ بھی رحم آتا ہے، شفقت ہوتی ہے اللہ کی مخلوق پر، اس لیے کہ الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کی وجہ سے ان کو اللہ کی مخلوق پر بھی پیار آتا ہے، لہذا ان کو شفقت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے اکابر اللہ کے بندوں کا بھی دل نہیں توڑتے تھے، ان کا بھی لحاظ خیال کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نا ایمان والوں کا، وہ تو بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والوں کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ بیت اللہ، تیری عزت بہت زیادہ ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، ایک مومن کی حرمت اللہ نے بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ بنائی ہے۔ ہم بیت اللہ کے جا کے تو غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں، اور مومن کے گریبان کو پکڑنے کے لیے تل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والے تو اللہ کی عام مخلوق پر شفیق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے اکابرین میں سے ایک عجیب بزرگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ اکثر ان کے ہاں جاتے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ کا مکان بہت کچا ہے، ہر سال لپائیاں کرنی پڑتی ہیں، تو آپ پکا بنا لیں. تو جب بھی مشورہ دیتے سن لیتے، مگر مکان پکا بنایا نہیں، اسی طرح ہی رہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت مکان پکا کیوں نہیں بنا لیتے؟ فرمانے لگے جس آبادی میں میں رہتا ہوں سارے لوگوں کے مکان کچے ہیں، میں پکا بناؤں گا، ان کے دل میں حسرت ہوگی اور اس حسرت کا سبب میں بنوں گا، میں کسی بندے کے دل میں دکھ نہیں پیدا کرنا چاہتا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جانے لگے، ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے جوتے اتار لیے، ننگے پاؤں چلے اور تھوڑا آگے جا کر پھر جوتے پہن لیے. تو پوچھا کہ حضرت یہاں سے ننگے پاؤں چلنے کا کیا مطلب؟ فرمانے لگے کہ یہ گھر ایک طوائف کا ہے، جو بدکار عورت ہے، جوانی میں اس کے پاس لوگوں کی کثرت ہوتی تھی، اب ذرا عمر بڑھ گئی، اب اس کے پاس گاہ کوئی نہیں آتا. میں جب رات کو یہاں سے گزرنے لگتا ہوں تو جوتے اس لیے اتار دیتا ہوں کہیں جوتوں کی آواز سن کر اس کو امید نہ لگ جائے کہ کوئی میرا کسٹمر میرے پاس آ رہا. ایک بدکار عورت کے دل دکھانے کا بھی اتنا لحاظ ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تو حضرت نے آم بھی کھلائے. جب کھا لیا تو میں نے کہا کہ حضرت یہ چھلکے گٹھلیاں میں پھینک دیتا ہوں. تو فرمایا کہ تم نے یہ پھینکنا سیکھا بھی ہے؟ اب میں حیران کہ میں مفتی بن گیا ہوں، تخصص کر لیا، اور حضرت مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چھلکے پھینکنا سیکھا بھی ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ سکھا دیجئے. فرمایا کہ دیکھو میں ان چھلکوں کو کیسے پھینکتا ہوں، جو گٹھلیاں ہوتی ہیں میں ان کو سڑک کے کنارے ایک ایک کر کے فاصلے پہ رکھتا ہوں تاکہ محلے کے غریب بچے اگر گٹھلیوں کو ایک جگہ دیکھیں گے ان کا دل تڑپے گا، کاش ہمارے ابو بھی آم لاتے اور ہم بھی آم کھا سکتے، میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا. اور رہ گئے چھلکے، ان کو میں فلان جگہ ڈالتا ہوں، جانور آتے ہیں کھا جاتے ہیں، اور جو روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ذرات ہوتے ہیں یہ میں فلان جگہ ڈالتا ہوں، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں. فرمانے لگے اس دن پتا چلا کہ دسترخوان کی چیزوں کو پھینکنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. ہمارے اکابر اتنا خیال کرنے سے. بہرحال اس سلسلے میں واقعات تو بہت ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے. ایک بزرگ سے بیوی نے بھیجا کہ کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے لے کر آئے اور جیسے آئے کپڑے رکھ کر فوراً چلے گئے. تو بیوی نے کہا کہ آپ کپڑے رکھ کے کہاں چلے گئے تھے؟ فرمانے لگے کہ جس دکان پر میں گیا وہاں مجھے دیوار پر چیونٹیاں چلتی نظر آئی تھیں، جب میں یہاں آیا تو میرے کپڑوں پر بھی ایک ویسی ہی چیونٹی بیٹھی تھی، مجھے خیال آیا یہ ان چیونٹیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اگر ادھر جھٹک دوں گا یہ اپنے خاندان سے جدا ہو جائے گی، میں واپس گیا تھا اس چیونٹی کو خاندان کے ساتھ ملا کے آ جاؤں. اللہ کی مخلوق پہ شفقت یہاں تک ہوتی ہے. اور یہ لوگ پھر خلوت پہ حریص ہوتے ہیں. چھٹی نشانی، خلوت پہ حریص کیا؟ ان کو تنہائی اچھی لگتی ہے. آج تو ہمیں تنہائی سے وحشت ہوتی ہے نا، اور ان کو تنہائی اچھی مزہ دیتی ہے. کیوں؟ کہ جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے محبوب کو یاد کرتی ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس لیے مصلی کے اوپر بیٹھنے سے ان کو لطف نصیب ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے. یہ مصلی کے ساتھ مناسبت کا ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی محبت کی دلیل ہے. باغ میں لگتا نہیں، صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم. تو یہ خلوت پہ حریص ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو اللہ کی ذکر چاہیے، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا جوئی ان کا سب سے زیادہ بڑا مقصود ہوتا ہے. یہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان. اللہ اکبر کبیرہ، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ دل میں نیت کر کے چلے گئے کہ جب تک مسلمانوں کو فرنگی سے آزادی نہیں ملے گی میں فرنگی کے ملک میں جاؤں گا اور وہاں رہ کر اخبارات میں اپنے معافی ضمیر کو بیان کروں گا اور آزادی ملنے تک میں واپس نہیں آؤں گا. دل میں عہد کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں، دو سال کا عرصہ گزر گیا، پیچھے ان کی بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ مرض الموت میں گرفتار ہے، چند دنوں کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی. ماں نے پوچھا بیٹی تیری کوئی آخری تمنا؟ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے ابا حضور کا دیدار کر لیتی، ایک دفعہ ان سے مل لیتی. ماں نے کہا بیٹی خط لکھ دو. جوان بیٹی نے خط لکھا، ابا حضور زندگی کے دن گن رہی ہوں، اگر آپ ایک مرتبہ تشریف لے آتے میں آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتی. اب ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، مگر ادھر یہ عہد کر چکے تھے، لہذا اسی خط کے پیچھے بیک سائیڈ پر چند شعر لکھ کر اپنی بیٹی کو جواب لکھ دیا. بیٹی کو شعر کیا لکھے؟ فرماتے ہیں میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں. میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں. تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں. میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں. تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں. امتحان سخت سہی، پر دل مومن ہے وہ کیا. امتحان سخت سہی، پر دل مومن ہے وہ کیا. جو کہ ہر حال میں امید سے معمور نہیں. ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا. اللہ، ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوا نہ گلا. اہل تسلیم و رضا کا تو یہ دستور نہیں. ہم تھک گئیں ڈھونڈتے اس نور نظر کو آنکھیں. اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں تھک گئیں ڈھونڈتے اس نور نظر کو آنکھیں. گرچہ مایوس ابھی تک دل رنجور نہیں. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں اللہ کے چاہنے والے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے ہیں ساتویں نشانی اللہ سے محبت کرنے والوں کی کہ یہ لوگ موت کے مشتاق ہوتے ہیں ان کو موت اچھی لگتی ہے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت مومن کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے لہذا یہ حضرات اللہ کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اور موت کے فرشتے کو دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ امتحان ختم ہو گیا اور محبوب سے ملاقات کے لیے وقت آ گیا الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب موت ایک پل ہے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے اللہ اللہ کے نام پہ یہ جان ایسے قربان کرتے ہیں چنانچہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں موجود ہیں اگلے دن جنگ ہونی ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ میں دعا مانگوں آپ آمین کہنا آپ دعا مانگنا میں آمین کہوں گا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمایا کرتے چنانچہ دونوں نے طے کر لیا ایک دعا مانگتا ہے اللہ کل میرا مقابلہ ایک قوی دشمن کے ساتھ ہو مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں اللہ خوب مقابلہ ہو حتیٰ کہ میں تیرے راستے میں اس کو قتل کر دوں اور دشمن کے سرغنے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو دوسرے نے کہا آمین اب دوسرے کا وقت آیا اس نے دعا مانگی اللہ کل میرا مقابلہ قوی دشمن کے ساتھ ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں اے اللہ وہ مجھ پر ایسا وار کرے مجھے تیرے رستے میں شہید کر دے اللہ پھر وہ میرے کان بھی کاٹ لے میری آنکھیں نکال لے اللہ وہ میرے جسم کے اعضاء کو کاٹے اور اسی حال میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں میرے بندے تیری آنکھوں کا کیا ہوا تیرے کانوں کا کیا ہوا اور میں عرض کروں اللہ یہ محبت کا نذرانہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آیا جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے یوں تڑپ رہے ہوتے چنانچہ ابو قدامہ شامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رومیوں نے کچھ مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا یہ خبر ہارون رشید تک پہنچی اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو ترغیب دو کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اپنا مال بھی لگائیں جان بھی لگائیں اور ہم ان مسلمان عورتوں کو واپس کریں اور ان کو ان کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مسجد کے اندر ترغیب دی تحریر لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے چاہنے والو اللہ کے نام پہ اپنے مال اپنی جانیں قربان کر دو کہتی ہیں کہ جب میں بیان کر چکا تو میں مسجد سے نکل کے گھر کی طرف جا رہا تھا راستے میں ایک عورت انتظار کر رہی تھی باپردہ تھی جب قریب ہوا میں تو اس نے ایک تھیلا میرے طرف پھینک دیا میں نے تھیلا اٹھایا تو تھیلے کے ساتھ ایک رکہ لکھا ہوا تھا اور رکے میں لکھا تھا کہ میں ایک غریب عورت ہوں محتاج ہوں میرے پاس کوئی مال نہیں جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں مگر میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں لہذا
میں نے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کر اس تھیلے میں ڈال دیا ہے، اللہ کے واسطے اب ان بالوں کی لگام بنا کر اس گھوڑے کے گلے میں ڈال دینا جو گھوڑا اللہ کے راستے میں نکل چکا ہو، میرے بالوں کی لگام بنا کر اس گھوڑے کے گلے میں ڈال دینا جو گھوڑا اللہ کے راستے میں نکل چکا ہو، ہو سکتا ہے میرا مالک مجھے اسی بات پہ مغفرت فرما دے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ فدا ہونے کے لیے یوں تڑپ رہے ہوتے ہیں. یہی ابو قدامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن جہاد کے اندر شامل ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف ایک بالکل نو عمر لڑکا، اٹھتی جوانی، وہ بھی کھڑا ہے جہاد کے لیے. میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے کہا اتنی چھوٹی عمر، میں نے اسے کہا کہ بچے واپس جا، تیری تو کھیلنے کی عمر ہے. اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ایمان والو جب کافروں کے سامنے تمہارا آنا ہو جائے فلا تولوہم الادبار، تم ان کو پیٹھ اپنی مت دکھانا. کہتے ہیں میں بچے کو دیکھتا تھا اور قرآن کی آیت پہ حیران، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے پیٹھ مت پھیرنا. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ نوجوان بچہ میرے پاس آیا، کہتے ہیں چچا مجھے 3 تیر آپ ادھار دے دیجئے. 3 تیر ادھار دیجئے، قیامت کے دن ادھار چکا دوں گا. 3 تیر ادھار دے دیجئے، میں قیامت کے دن ادھار چکا دوں گا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں تو شہادت کے لیے یہاں آیا ہوں. یہ کہہ کر اس نے 1 تیر پھینکا، 1 دشمن کو مارا، 2 پھینکا. جب 3 پھینکنے والا تھا تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس نے تھیلا میری طرف پہنچا دیا اور کہا کہ یہ میرا گھر کا مکان کا ایڈریس ہے، میری والدہ کو یہ تھیلا واپس دے دینا. یہ کہہ کر اس نے اللہ کا نام لے کر تیر پھینکا، مگر دشمن کی طرف سے ایک تیر آ کر اس کو ایسا لگا کہ نوجوان وہی شہید ہوا، گر گیا، شہید ہو گیا. میں نے اس نوجوان کے تھیلے کو محفوظ رکھا. جب میں فارغ ہوا تو اس تھیلے کو لے کر میں اس کی والدہ کو دینے کے لیے اس کے گھر گیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی ماں نے دروازہ کھول کے دیکھا، مجھے کہنے لگی کہ اے مسافر، اگر تعزیت کرنے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، اور مبارک دینے آئے ہو تو مجھ سے بات کرو. یہ اس وقت کی مائیں ہوتی تھی. اے مسافر، اگر تعزیت کرنے آئے ہو یہی سے واپس چلے جاؤ، اگر مبارک دینے آئے ہو تو پھر مجھ سے ہم کلامی کرو. میں نے کہا ہاں، مبارک دینے آیا ہوں، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا اور آپ کے بیٹے نے یہ تھیلا دیا. اس نے تھیلے کو کھولا، اس میں سے ایک تاج کا لباس نکلا اور ایک زنجیر نکلی. کہنے لگی میرا یہ بچہ تہجد کے وقت اٹھتا تھا اور مصلی پر یہ تاج کا لباس پہن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، اللہ ایک فقیر تیرے دروازے پہ حاضر ہے، اور اپنے بازوؤں پہ یہ زنجیر باندھتا تھا، اللہ میں تیرا قیدی ہوں، میں تیرے نام پہ جان دوں گا، اور دعا مانگتے ہوئے کہتا تھا اللہ ایسی شہادت دینا میرے جسم کے ہر عضو پہ زخم آئے اللہ، اور قیامت کے دن مجھے اپنے پرندوں کے پوٹوں سے برآمد کر لینا. یہ نوجوان ہوتے تھے، اللہ کی محبت ایسی ہوتی تھی، دعائیں مانگتے تھے اللہ ہم شہیدوں، ہماری لاشیں پرندے نوچیں اور قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے ہماری لاش کو برآمد کر لیا جائے. یہ اللہ کی محبت بھی عجیب نعمت. چنانچہ ایک تابعی فرماتے ہیں، ایک تابعی گرفتار ہوئے، بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم ہمارے دین پہ آ جاؤ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، فقدی ما انتقاد، جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم نہیں آئیں گے. اس نے ان میں سے ایک کو اٹھا کے جلتے گرم تیل کے اندر ڈال دیا، چنانچہ وہ تو کباب بن گیا. جب اس نے دوسرے کی طرف دیکھا تو دوسرے کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. بادشاہ سمجھا کہ یہ ڈر گیا، اب یہ میری بات مان لے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں تیل میں نہیں ڈالتا، تم ہمارے دین کو قبول کر لو. جب اس نے یہ کہا وہ کہنے لگے کہ او منحوس، تو یہ سمجھتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں، تو مجھے تیل میں ڈالے گا اور میری جان چلی جائے گی؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا ہرگز نہیں، میں تو اس لیے رو پڑا کہ مجھے خیال آیا میرے جسم میں ایک جان ہے، ایک دفعہ تو ڈالے گا جان چلی جائے گی. اے کاش جتنے میرے بدن پر بال ہیں آج اتنی میری جانیں ہوتی تو اتنی دفعہ مجھے تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اپنے اللہ کے سپرد کر جاتا. یہ اللہ کی محبت ایسی نعمت. جنگ یمامہ میں عبداللہ مخدومی رحمت اللہ علیہ، اثر کا وقت ہے، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، خون کافی بہ چکا، گرمی کی شدت تھی، ہونٹ خشک تھے، نقاہت کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتے تھے اور قریب تھا کہ روح نکل جائے. اتنے میں ان کا ایک دوست ان کے قریب آیا، اس کے پاس پانی کی مشک تھی، اس نے چاہا کہ میں پانی پلا دوں. جب پانی پلانے کی کوشش کی تو عبداللہ نے اپنے ہونٹ بند کر لیے. اس نے کہا عبداللہ پانی پی لو، اتنی گرمی ہے، پسینہ ہے، تمہارے جسم سے خون نکل چکا، تمہارے جسم میں اتنی کمزوری آ گئی کہ بس اب جان نکلنے کے قریب ہے. تو عبداللہ اتنا تمہارے جسم پر زخم لگے ہیں، کیوں نہیں پانی پی لیتے؟ اس وقت عبداللہ نے ہلکی آواز کے ساتھ کہا جو ساتھی نے کان لگا کر سنا. اور کان لگا کر کیا بات سنی؟ عبداللہ نے کہا میں نے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے کل اس حال میں شہادت دینا، میرے جسم کے ہر عضو پہ زخم آ جائے، میرے جسم کا ہر عضو زخمی ہو جائے. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. میں نے دوسری دعا مانگی تھی کہ میں روزے کے ساتھ جہاد کروں گا اور میں اپنا روزہ شربت دیدار کے ساتھ افطار کروں گا، میں اپنے روزے کو شربت دیدار کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں، میں پانی سے نہیں افطار کرتا. یہ اللہ کے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے. شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانہ اپنا بنا لے مجھے، شراب محبت پلا دے مجھے تو دیوانہ اپنا بنا لے مجھے، تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں، مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں، رہوں قبر میں بھی دیوانہ تیرا، نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا، اٹھوں تو تیری یاد میں پھر اٹھوں، غرض عشق ہی میں جیوں اور مروں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت کی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت سے یہ رنگ انگ جو ہے رچ جائے، جب موت کے فرشتے آئیں آزاد ٹٹولے اللہ کی محبت کی خوشبو سونگ رہے ہو، آنکھوں کو ٹٹولے اللہ کی محبت کی خوشبو آئے، ہماری کانوں کو سونگے اللہ کی محبت کی خوشبو آئے، اس کے الہی کی خوشبو سے یہ بدن رچ بس جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے. اسی کو حاصل کرنے کے لیے آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم دعا گو ہیں اے اللہ ہمیں اپنی اس جگہ سے خالی واپس نہ لوٹا دینا، اے اللہ کہنے والے نے کہا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے کہ مالی کا کام ہوتا ہے مشکیں ڈالنا، وہ تو بھر بھر پانی کی مشکیں ڈالتا ہے لیکن پھل پھول لگانا اللہ یہ تو آپ کا کام ہے۔ میرے مولا ان آنے والے دوستوں نے خوب مشکیں بھر بھر کے ڈالی، کبھی تہجد میں اٹھے، کبھی صبح کے بیان میں بیٹھے، کبھی رات کے بیان میں بیٹھے، کبھی بیٹھ کر جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا، کبھی تلاوت کی، اللہ مشکیں تو بھر بھر کے ڈالتے رہے، اب پھل پھول لگانا تو آپ کا کام ہے۔ میرے مولا محروم نہ کر دینا، اس جگہ سے خالی نہ اٹھا دینا، آپ کی محبت مانگنے آئے ہیں، اللہ فقیر سمجھ کے صدقہ دے دیجئے، اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے، میرے مولا رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ کتنے نوجوان ہیں آپ کی محبت آج ان کو رلا رہی ہے، اللہ ان کے گرم آنسوؤں کا اور ان کی ٹھنڈی آہوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کے گرم آنسوؤں کا اور ان کی ٹھنڈی آہوں کا واسطہ دیتے ہیں، میرے مولا ان کے صدقے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا اور ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لینا، اپنی محبت عطا فرما دینا، اللہ اپنی یاد والی زندگی عطا فرما دینا، اے اللہ اتباع سنت والی زندگی عطا فرما دینا، اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، بڑا قیمتی وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب سالکین کو اپنی محنتوں کا اجر ملتا ہے۔ اس وقت دو نوجوان ان کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت منتقل کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک نوجوان تو دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان ڈیفینس سوسائٹی لاہور کے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت سے بیعت ہونے سے پہلے یہ نوجوان بڑی امیرانہ شہانہ طرز زندگی رکھتے تھے لیکن بیعت ہونے کے بعد اپنے آپ کو پامال کر دیا اور خود حضرت کے ثبوت کر دیا، انہوں نے اپنی جان مال وقت سب کچھ اپنے شیخ کی محبت رداعت میں قربان کیا اور اپنے شہر کو بھی چھوڑا۔ یہ نسبت اس وقت ملتی ہے جب شیخ کو ہر شہر سے مقدم رکھا جاتا ہے، اور شیخ کو مقدم رکھنا اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو مقدم رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس خوش قسمت نوجوان کا نام عاطف خان ہے، عاطف خان تشریف لائیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی محنت کی آج نور نسبت ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نوجوان ان کا تعلق بھی ڈیفینس سوسائٹی لاہور سے ہے، اس نوجوان کا نام فیصل مرزا ہے۔ جب اس سلسلہ طریقت میں شامل ہوئے تو چار سال تک کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہ پڑی، ہمارے عزیز جی کے مبارک سلسلے میں داخل ہونے کے بعد انتہائی سنجیدہ ہو گئے، ظاہری گناہ کو مکمل چھوڑ دیا اور باطنی اصلاح کی فکر میں مبتلا ہو گئے. حضرت والا کے کہنے سے علم دین پڑھنا شروع کیا اور دورہ حدیث کے لیے حضرت والا کے حکم سے جنگ تشریف لے آئے اور یہاں آ کے دورہ حدیث مکمل کیا. انہوں نے حضرت والا کے بیانات کو ریکارڈ کیا اور ان کو اس بات کا عشق ہے کہ حضرت کے بیانات کو ریکارڈ کر کے پہنچایا جائے. حضرت کی ہر شے کو مقدم رکھتے ہیں. اور یہ پہلے ساتھی جن کا میں نے ذکر کیا عاطف خان، یہ بھی الحمدللہ درس نظامی انہوں نے حضرت والا کے حکم سے کیا اور دورہ حدیث یہاں سے کیا اور یہ اب عالم دین بھی ہیں اور الحمدللہ اس خان کا کے خادم بھی ہیں. تو فیصل مرزا وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں. فیصل مرزا
ہمارے اکابر کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی اجازت خلافت دیتے تھے تو اس کے اوپر بیعت لیا کرتے تھے. تو یہ خصوصی بیعت ہے جو اس وقت ان احباب سے لی جائے گی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ مشائخ کی اس نسبت کی حفاظت کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں گے، کمینی دنیا سے نفرت کریں گے اور آخرت کو پیش نظر رکھیں گے. اللہ اس معاملے میں ہماری مدد فرما. قیامت کے دن مشائخ کے سامنے رسوائی سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
دعا کے بجائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے پروردگار عالم آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں گناہوں کے بوجھ سے محفوظ فرما میرے مولا ہم تو اپنے سر کے اوپر ایک بالٹی مٹی کی نہیں اٹھا سکتے یہ ٹنوں برابر جو بوجھ اٹھا لیا ہے اللہ یہ گناہوں کا ٹنوں برابر بوجھ جو سر پہ لاد لیا ہے میرے مولا اس کو سر سے ہٹا دیجئے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے رب کریم قیامت کی ذلت سے بچا لیجئے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اپنی محبت والی زندگی عطا فرما دیجئے میرے مولا نفسانی شیطانی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دیجئے اور اپنی رحمانی محبت دل میں عطا فرما دیجئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ کتنی نوجوان بچیاں ایسی ہیں جو اپنے لیے دیندار شوہر چاہتی ہیں میرے مولا مگر اس کے لیے کوئی صورت نہیں نکل رہی اللہ ان بچیوں کے گرم آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ ان کی ٹھنڈی آہوں کا واسطہ میرے مولا
رحمت فرما دیجئے. اللہ وہ دین چاہتی ہیں، اللہ ان کو دین پہ لگائے رکھیے، ان کو دین سے نہ ہٹا دینا، نفس اور شیطان کا لکمہ نہ بنا دینا. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دینا، قدردان ساتھی نصیب فرما دینا، دیندار زندگی کا ساتھی نصیب فرما دینا. اے اللہ کرم کے معاملے فرما دینا. اے اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دیجئے. اے اللہ جس طرح عیالدار اپاہج فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں سب بھوکے ہیں، تو وہ کتنے درد سے مانگتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کما نہیں سکتا، اسی امیر آدمی کے دروازے سے مجھے کچھ ملے گا. اللہ ہمارا حال اس سے بھی زیادہ برا ہے، ہم نے بھی دامن پھیلا دیے ہیں اور ہم جانتے ہیں آپ دروازہ کھولیں گے، رحمت ڈالیں گے، ہمارے دامن بھر جائیں گے. اللہ دامن بھر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما میرے مولا. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا. وہ کون سا میدان ہے جہاں مسلمانوں کا خون نہیں گرایا جا رہا؟ اللہ وہ کون سا صحرا ہے، وہ کون سا غار ہے اللہ جہاں مسلمانوں کا خون نہیں گر رہا؟ عورتوں کو مارا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے میرے مولا. اب تو کفر نے آپ کے محبوب کی اے اللہ گستاخ شان میں گستاخیاں بھی کرنی شروع کر دی میرے مولا. رحمت فرما دیجئے اور کفر کے بڑھتے قدموں کو روک لیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے اس ملک میں کو اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، دین کا قلعہ بنا دیجئے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا. جس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہماری ضروریات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اللہ ہمیں آفات سے بلیات سے محفوظ فرما لیجئے. رب کریم ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما دیجئے. رب کریم جو بھی دل کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ یہ آپ کے بندے اور بندیاں اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، اللہ دنیا دار لوگ بھی چل کے آنے کا لحاظ کر لیتے ہیں، مولا آپ بھی لحاظ فرما لیجئے اور دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دوست بھائی احباب جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی ذہین احمد مرحوم کی مغفرت فرما اور اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، ان کی بچیوں کی اچھی تربیت فرما اور رب کریم ان کی حفاظت فرما اور ان کو اللہ اپنی رحمت سے خوشیوں والی زندگی نصیب فرما. رب کریم جو احباب بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی ہمتوں کو بڑھا دیجئے. اے اللہ ان کو نیک اسباب عطا فرما دیجئے، رکاوٹوں کو دور کر دیجئے. اللہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے گھروں میں رکاوٹیں ہیں اللہ رکاوٹوں کو دور کر دیجئے میرے مولا، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جو عورتیں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کے خامدوں کو بھی نیک بنا دیجئے اور ان کا معاون بنا دیجئے. اے اللہ گھروں میں الفتوں محبتوں کی زندگیاں عطا فرمائیے. جو اے اللہ
جو اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ کچھ بیمار ہیں جن کی سرجری ہوئی اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔